الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أهل الإيمان اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت نصیب فرما دے گا اور تمہاری خطاؤں پہ پردہ ڈال دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا اللہ بڑے فضل والا ہے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون ہر قسم کی حمدوں ثناؤں اور تعریفوں بڑائیوں اور عظمتوں کا مالک اللہ رب العزت والجلال ہے صلاۃ و سلام ہو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو یہ شرف بخشا ہے آدم کی اولاد کو اپنی تمام مخلوق میں سے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اپنا دین اور اپنی شریعت اپنا نظام زندگی ان کے لیے خاص فرمایا, ان پر اپنی شریعت اتاری اور ان سے یہ تقاضا کیا کہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں. انسان چونکہ خواہشات اور تمناؤں کا بندہ ہے, اسے اپنی طبیعت پر اپنے مزاج پر کنٹرول نہیں ہے اور دنیا کی چکا چون اور دنیا کی خواہشات اسے اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں. اللہ رب العزت نے اسے راہ راست پر رکھنے کے لیے اپنا توحید کا درس یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ قائم فرمایا, اور جب اسے یہ منظور ہوا کہ سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہو تو اللہ تعالی نے آخر میں ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمایا جس کی نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گی, اور ایسا کلام عطا فرمایا, ایسی وحی نازل فرمائی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, جو ہمیشہ انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کافی اور وافی ہے, اور ایسے احکام اتار دیے, دین و شریعت کی ایسی چیزیں عطا فرما دی جن کی بدولت انسان سیدھی راہ پر قائم رہے. جب ذرا دائیں بائیں ہونے لگے تو وہی اعمال جو انسان سر انجام دیتا ہے وہی انسان کو یاد دلا دیں کہ تو غلطی پہ ہے, غلط راستے پر چل رہا ہے. یہ جو عبادتیں ہم سر انجام دیتے ہیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے, جو اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں, ایک تو یہ براہ راست ان کے فائدے نظر آتے ہیں, ان کی ادائیگی کے بہت بڑا فائدہ ہے, لیکن یہ ساری عبادتیں اپنے پیچھے بڑے بڑے مقاصد رکھتی ہیں. جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے بڑھ کر, اس سے بالا تر عظیم شان مقاصد کی حامل ہیں یہ عبادتیں. کوئی بھی کام یا کوئی بھی عمل انسان جو کرتا ہے اس سے اپنی ذہنی بلندی کے مطابق ہی نتیجہ حاصل کرتا ہے. آپ دیکھتے ہو کھانا کھانے والے کھانا کھاتے ہیں, کوئی تو صرف اس لیے کھانا کھاتا ہے کہ پیٹ بھرنا ہے, اس سے آگے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو پھر وہ کھانے کا اہتمام نہیں کرتا, نہ صفائی کا اہتمام کرتا ہے, جو چیز ملی جہاں سے ملی پیٹ میں ڈال دی, پیٹ بھر گیا تو تسلی ہو گئی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر سمجھتے ہیں کہ چونکہ کھانا ہے تو کیوں نہ منہ کی لذت کا بھی خیال رکھ لیا جائے, آنکھوں کی ٹھنڈ کا بھی خیال رکھ لیا جائے, ایسا کھانا جس سے آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو اور زبان کو لذت بھی محسوس ہو, دل بھی خوش ہو جائے, پیٹ تو بھر ہی جائے گا, پیٹ اس کا بھی بھر جائے گا. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے بھی بالا تر مقصد سامنے رکھ لیتے ہیں کہ کھانے سے اپنی صحت اور اپنے وجود کا بھی خیال رکھ لیا جائے, کہ صرف ایسی چیز کھائی جائے جس سے وجود کو فائدہ ہو, صحت کو فائدہ ہو, ایسی چیز سے پرہیز کیا جائے جس سے غذائیت حاصل نہ ہوتی ہو. اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب اور سعادت مند ہوتے ہیں جو کھاتے وقت صرف ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اتنا کھاؤں, ایسا کھاؤں جو مجھے اللہ رب العزت کی عبادت میں مدد دے, وہ کچھ کھاؤں جو اللہ کی عبادت میں مدد دے.
اور اتنا کھاؤں جس سے اللہ رب العزت کی عبادت ہو سکے. اللہ کا دیا ہوا رزق ہے, اللہ کے قرب کے حصول کے لیے کیوں نہ کھایا جائے اس کو. پیٹ اس کا بھی بھر جاتا ہے, آنکھیں اس کی اس سے زیادہ بھر جاتی ہیں, زبان اس کی پہلے سے زیادہ لطف لیتی ہے, اور دل اس کا سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. کھاتے سب کے سب کھانا ہی ہے, لیکن ہر شخص نے اپنی ذہنی بلندی کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق کھانے سے مقصد حاصل کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو چیز بھی کسی کو میسر ہے, جو عمل بھی کسی کو میسر ہے, ہر شخص اپنے عمل سے کوئی نہ کوئی مقصد اپنے سامنے رکھے ہوئے ہے. جس قسم کی اس کی سوچ ہے, جتنی اس کی ذہن کی بلندی ہے, جتنی اس کی سوچیں بالا تر ہیں, اسی حساب سے وہ اپنے کام سے نتیجہ حاصل کرتا ہے. سب زندگی گزارنے والے زندگی گزارتے ہیں, سب کے سب زندگی گزارتے ہیں. ایک صرف اپنے لیے جی رہا ہے, دوسرا اپنی اولاد کے لیے جی رہا ہے, تیسرا اپنے اہل محلہ کی خدمت کے لیے جی رہا ہے, اور چوتھا وہ ہے جس کا خیال ہے کہ ہر مسلمان کا بھلا ہو جائے, اور پانچواں کچھ اور سوچ رہا ہے, چھٹا کچھ اور سوچ رہا ہے. ایک وہ بھی خوش نصیب ہے جس کا مقصد زندگی یہ ہے کہ کوئی سانس اللہ کی مرضی کے بغیر نہ آئے, پروردگار کی مرضی کے بغیر ہاتھ کی کوئی حرکت نہ ہو, پاؤں کی کوئی حرکت نہ ہو, جو کام بھی ہو صرف اس لیے ہو کہ اللہ رب العزت والجلال راضی ہو جائے. یقین جانیے, سمجھ آئے نہ آئے, یقین آئے نہ آئے, بات یہی ہے, حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اعمال کے انجام اور ہمارے اعمال کے نتیجے ہماری نیتوں کے مطابق نکلتے ہیں. جس قسم کی کسی نے نیت کی, اسی قسم کا نتیجہ نکلے گا. بعد میں پھر ہم چیختے چلاتے رہتے ہیں کہ میں نے فلاں نیکی بھی کی وہ بھی ضائع ہو گئی, فلاں نیکی بھی کی وہ بھی ضائع ہو گئی, فلاں سے اس نے سلوک کیا اس نے بھی مقابلے میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا لیکن میری اولاد نالائق نکلی اور میری ساری محنت برباد ہوئی. کوئی کہتا ہے میں نے اپنے والدین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جس سے اچھا سلوک ہو نہیں سکتا, لیکن میں کتنا بد نصیب ہوں, میری ساری محنت برباد ہوئی, والدین نے میری خدمت کی قدر نہیں کی. کوئی کہتا ہے میں نے اپنے رشتے دار پالے, سب کے ساتھ بلائیاں کی, فلاں کیا فلاں کیا, لیکن سب کے سب نالائق نکلے, میری محنت برباد ہوئی. یہ سب کے سب ایک جھوٹ بول رہے ہیں, ایک سچ بول رہے ہیں. جھوٹ یہ ہے کہ وہ محنت نہیں کر رہے تھے, وہ اپنے دل کی تسکین کے لیے کچھ کر رہے تھے, کوئی نیت نہیں تھی. اور سچ یہ ہے کہ محنت برباد ہو گئی, سچ یہ ہے کہ محنت رائے گان گئی, اس لیے کہ جو کام بھی اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کیا جائے گا وہ یقیناً برباد ہوگا. وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, یا حسن سلوک ہو, حسن معاشرت ہو, صدقہ ہو, خیرات ہو, کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا کام ہو, اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اسی لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا منادی کرے گا. سب سے پہلے میدان محشر میں اللہ کی طرف سے یہ منادی کی جائے گی, لوگوں جس نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے دنیا میں کوئی کام کیا تھا وہ جائے جا کے اس سے اپنا اجر لے لے, اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے, اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے. ایسے ہی سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سما سما اللہ به, من یرائے یرائے اللہ به. جو شخص تشہیر کے لیے, شرف کے لیے, خرص شرف کے لیے کہ لوگ کہیں گے اس نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا اس لیے کام کرتا ہے, اللہ بھی اس کی شوق کرا دے گا اور بات ختم. جو دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے اللہ بھی اس کا دکھلاوا کر دے گا اور بات ختم. سو میرے بھائیوں, یہ جو ہم زندگی کے اندر کام کرتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, اپنی عمریں کھپاتے ہیں اور اپنا مال لگاتے ہیں, اپنی زندگیاں لگاتے ہیں, اس میں جس نے جو مقصد سامنے رکھا ہوا ہے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے, اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک نہیں بہت سارے مقامات پر فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها, جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے, نوفی الیہم اعمالہم فیہا, ہم یہیں اس کا سارے کا سارا بدلہ چکا دیتے ہیں. جس کام کے لیے وہ کچھ کر رہا ہے, جس مقصد کے لیے وہ کچھ کر رہا ہے, وہ کام اس کا کر دیتے ہیں, اسے دے دیتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون, یہاں کسی کی مزدوری میں کمی نہیں کی جاتی, دے دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کے ہاں ظلم نہیں ہے, جو چاہتا ہے تو اسے مل جاتا ہے. لیکن وہ مت یہ سوچے کہ دنیا میں بھی مل جائے گا اور آخرت میں بھی مل جائے گا. دنیا چاہیے تو دنیا ملے گی, آخرت چاہیے تو آخرت ملے گی. دونوں سامنے رکھی ہیں تو اللہ رب العزت کے ہاں کوئی گھاٹا نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہیں, اللہ ہمیں دنیا دے دے. اللہ رب العزت نے دنیا دے دیتا ہے, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کوئی زبان سے کہتا ہے, کوئی عمل سے کہتا ہے, کوئی سوچتا نہیں ہے, کوئی نیت کر لیتا ہے. سب کا حکم ایک ہی ہے, جس نے اللہ سے دنیا مانگی اللہ نے اسے دنیا دے دی. وما له فی الآخرة من خلاق, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور ایک دوسرا گروہ ہے, ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة, اللہ دنیا میں بھلائی نصیب فرما دے, اللہ دنیا میں بھلائی نصیب فرما دے. عمل کرے, عمل کا نتیجہ نظر آنے لگے تو سمجھا جاتی ہے کہ میری نیت خراب تھی. عمل کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو سمجھا جاتی ہے کہ نیت میں تو گڑبڑ تھی, تب بھی توبہ کر لے تو اللہ رب العزت کے ہاں مغفرت ہی مغفرت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة, اللہ دنیا میں بھلائی نصیب فرما, وفی الآخرة حسنة, اللہ آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرمانا. وقنا عذاب النار, اصل مسئلہ کیا ہے, اصل مشکل کیا ہے, اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا. جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا بہت بڑی کامیابی ہے, اور اس سے بھی زائد اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ اسے جنت بھی نصیب ہو جائے. یہی کیا کم کامیابی ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے نجات پا جائے. عقل مندوں کا مسئلہ, دانش مندوں کا مسئلہ, صاحب فہم و بصیرت لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے آزادی مل جائے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. کوئی شک نہیں ہے اس بات میں, آسمان اور زمین میں کے پیدا کرنے میں, رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. سمجھا جاتی ہے کہ یہ نظام کوئی چلا رہا ہے, اور اس نظام کا کوئی نہ کوئی انجام ہے. اور وہ انجام کیا ہے کہ دنیا سے جانا ہے, آخرت میں اللہ رب العزت کے ہاں جا کے حساب دینا ہے. یہ سمجھنے والے, یہ سوچنے والے, یہ عقل رکھنے والے اللہ رب العزت کو کھڑے بھی یاد رکھتے ہیں, بیٹھے بھی یاد رکھتے ہیں, لیٹے بھی یاد رکھتے ہیں, کسی حال میں بھی پروردگار کو بھلاتے نہیں ہیں. اللہ کو یاد رکھ کے کرتے کیا ہے, کہتے کیا ہے, کہتے کیا ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اللہ تو نے یہ نظام ابس پیدا نہیں کیا. سبحانک تو پاک ہے, فقنا عذاب النار, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا, بہت بڑی کامیابی. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے ہمارے پروردگار, جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اسے تو تو نے رسوا کر دیا, ذلیل کر دیا. وما للظالمین من انصار, ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہاری مزدوریاں پورے کی پوری دے دی جائیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب و کامران ہوا. اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں، ساری دنیا کا مالک ہو انسان، ساری دنیا دے کے اس وجود کو جہنم کی آگ سے بچا لے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا بندے سے، بندے ساری دنیا تیرے ہاتھ میں ہو، تو دے کے اپنے کو چھڑا لے گا کہ نہیں چھڑا لے گا؟ اللہ چھڑا لوں گا. فرمایا، بندے میں نے تو تجھ سے بہت تھوڑی سی چیز مانگی تھی، تو نے انکار کر دیا. میں نے تو تجھ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. فابد الا ان تشرک، لیکن تو نے انکار کیا، نہیں شریک کر کے رہوں، شریک کر کے رہوں گا. یہ شرک اس کی بڑی لمبی کہانی ہے. بت تو چھوڑ دیے، یہ تو آسان کام تھا. ڈھیریاں چھوڑ دیں، یہ بھی آسان کام تھا. پتھر بھی چھوڑ دیے، یہ بھی آسان کام ہے. درخت بھی چھوڑ دیے، مڑیاں بھی چھوڑ دیں، لیکن یہ نفس جو پال رکھا ہے، یہ سب سے بدترین بت جو ہے، اس کو بھی چھوڑے نا. اس کو نہ چھوڑا تو کیا چھوڑا؟ ہر بت کو پوجنے کے لیے دو قدم اٹھانے پڑتے ہیں، اس بت کو پوجنے کے لیے تو بستر سے اٹھنا نہیں پڑتا. یہ بت تو ہر وقت ساتھ رہتا ہے، اس کو سجدے نہیں چھوڑے تو اللہ رب العزت کی توحید کو کیسے تسلیم کی؟ اللہ رب العزت بھی اس کو معبود باطل کہتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، جس شخص نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو اس کا کیا سنوار لے گا؟ تو میرے بھائیو، ہر عمل کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. ہر عمل جو انسان کرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور وہ مقصد انسان اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی عقل و دانش کی وجہ سے، اپنی عقل و دانش کے مطابق ہی متعین کرتا ہے. جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا مقصد سامنے رکھ لیتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے وہ چھوٹا مقصد سامنے رکھ لیتا ہے. بندوں کو بڑا اور چھوٹا پرکھنے کے لیے یہی ایک شے ہے کہ اس کے اعمال کا مقصد کیا ہے، کہ وہ چاہتا کیا ہے، اپنی نیکیوں سے چاہتا کیا ہے، اپنے اعمال سے وہ چاہتا کیا، کیا نکالنا چاہتا ہے. سو میرے بھائیوں، ایک تو وہ انسان ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی اس کے اعمال مبارک کرے، جو نماز ادا کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، اس سے جان چھوٹ جائے، یہ ادا ہو جائے، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے. لیکن کچھ تو ایسے بدنصیب بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے، نماز میں پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، احباب کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا سوچے گا، رشتے دار کیا سوچیں گے، اس خیال سے نماز پڑھتے ہیں. عاملۃ ناصبۃ تصلا نارن حامی، ان کو تو اپنے عمل سے تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں ملتا، جو صرف ریاکاری کے لیے کرتے ہیں. اس سے آگے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار نے حکم دیا ہوا ہے، اسے ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ رب العزت ان کو ان کے عمل مبارک کرے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، بڑی عظیم شان بات ہے. اللہ رب العزت کے فرائض کا اسے خیال ہے. امام الانبیاء نے حکم دیا ہے، ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها، پروردگار نے تمہیں فرائض عطا فرمائے ہوئے ہیں، انہیں ضائع نہ کر لینا، ضائع کرو گے تو مارے جاؤ گے. اس لیے یہ بھی بڑا خوش نصیب انسان ہے. اور ایک اس سے بھی آگے ہے، ایک اس سے بھی آگے ہے، اس کا خیال ہے کہ مولا کریم نے مجھے اعزاز بخشا ہے اپنی ملاقات کا، کہیں یہ ملاقات مس نہ ہو جائے، رہ نہ جاؤں اس ملاقات سے، کہیں اس ملاقات سے رہ نہ جاؤں. یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. ایک وہ ہے جسے اس بات کا احساس ہے، ادراک ہے، اس بات کا علم ہے کہ یہ نماز دیکھنے میں تو نماز لگ رہی ہے، یہ دیکھنے میں نماز لگ رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ نماز نہیں ہے، یہ تو ایک نہر کے اندر غوطہ ہے، جس غوطے کی وجہ سے میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تمام محل صاف ہو جائے گی. کیا کہنے اس نماز کے، کیا کہنے اس نماز کے، جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اس کا تو ہر سجدہ اسے جنت کے قریب تر کر رہا ہے. وہ سلام پھیرتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا، اس کا ہر سجدہ توبہ پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے سجدے میں کیا کہنا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ تو بلند بھی ہے، تو پاک بھی ہے، تو حمد و ثناؤں کا حقدار ہے، اتنی عظیم ہستی ہے، میں اتنا چھوٹا سا ہوں، مجھے معاف فرما دے. اللہ کو اس کی بلندیوں کا واسطہ دے کے معافی مانگی جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ معاف نہ کرے، وعدہ کیا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان والو، ڈرتے رہو گے، اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ رب العزت حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت نصیب فرما دے گا، اچھائی برائی میں فرق کرنے کی طاقت نصیب فرما دے گا، عقل دے دے گا. وَيَكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، برائیوں پہ پردہ ڈال دے گا، انہیں معاف کر دے گا. اللہ بڑے فضل والا ہے. ایک یہ نمازی ہے، ایک یہ نمازی ہے، کتنی عظیم شان ہے نماز اس شخص کی. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جتنی عبادتیں ہیں ان کے کچھ تو مقاصد سامنے نظر آ رہے ہیں، کچھ ان سے بالا تر مقاصد ہیں. جو جو بندے کا اللہ کے ساتھ قرب ہوتا جاتا ہے، اللہ پر ایمان بڑھتا جاتا ہے اور ایمان منزلیں طے کرتا جاتا ہے، بندہ اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان بھی جمع کر لیتا ہے، ایمان کے ساتھ احسان بھی جمع کر لیتا ہے، احسان کے ساتھ تقوی اور بر بھی جمع کر لیتا ہے، پھر اس کو سمجھاتی ہے کہ ان اعمال میں سے کیا مقصد نکالنا ہے، کیا فائدے حاصل کرنے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. اقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کی دونوں طرفوں میں نماز قائم کرو، صبح بھی نماز، شام کو بھی نماز، رات کے اٹھے سبھی نماز میں. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نمازیں ہم نے تم پہ کیوں فرض کی ہوئی؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ نمازیں اس لیے رکھی ہوئی، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اتنی سی بات نہیں ہے کہ فرض ادا ہو گیا ہے، یہ فرض بھی ادا ہو گیا ہے اور اس فرض نے بہت سارے قرض بھی ادا کروا دیے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے. کتنا وہ خوش نصیب انسان ہے جو ایک نماز کے ذریعے، صرف ایک نماز کے ذریعے درمیان کے حصے کے سارے گناہ صاف کروا لیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین، لیکن نصیحت حاصل کرنے والوں کو ملتی ہے، سمجھنے والوں کو یہ نصیحت ملتی ہے، ہوش رکھنے والوں کو نصیحت ملتی ہے. ایک وہ خوش نصیب ہے جو کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جہنم سے آزادی حاصل کر لیتا ہے. ایک وہ بد نصیب ہے جو کروڑوں خرچ کر کے دنیا کی شہرت حاصل کر لیتا ہے اور وہ شہرت بھی باقی نہیں رہتی، وہی برباد ہو جاتی. میرے بھائیوں سمجھ لیجئے، عمر عزیز، اس عمر کے یہ لمحات، یہ سانس کتنے قیمتی ہیں. ایک ایک سانس اللہ کی قسم کروڑوں روپئے کا ہے جو تمہیں اللہ رب العزت نے عطا کیا ہوا ہے. ہر سانس اللہ کی اطاعت میں نکلنا چاہیے، ہر سانس اللہ کی اطاعت میں ہونا چاہیے، قرب الہی کے حصول کے لیے خرچ ہونا چاہیے. زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کے لیے خرچ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جہاں بندہ اپنی قیمتی زندگی کو خرچ کرے. لیکن یہ عقل کہاں سے آتی ہے؟ یہ فہم اور یہ بصیرت کہاں سے میسر ہوتی ہے؟ یہ دانش مندی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، پھر اللہ رب العزت تمہیں ایک علم نصیب فرمائے گا جس علم کا نام فرقان ہے، جس علم کا نام، جس فہم کا نام، جس بصیرت کا نام، جس عقل کا نام، جس سوچ کا نام، جس فکر کا نام فرقان ہے. وہ فرقان اتنی عظیم شان دولت ہے. کفر عنکم سیئاتکم، اس کے ذریعے انسان اپنی برائیاں مٹوا لیتا ہے، گناہ معاف کروا لیتا ہے، اللہ کا فضل عظیم لے لیتا ہے اور بڑی شے کو خرچ کر کے اس سے کیا نتیجہ حاصل کرنا ہے، یہ سمجھ اس انسان کو بھی اثر آتی ہے جس انسان کو اللہ کی طرف سے فرقان نصیب ہو. حق و باطل میں فرق کرنے کی تمیز، اچھائی برائی میں فرق کرنے کی تمیز، کیا کچھ آخرت کے لیے کرنا ہے، کیا کچھ دنیا کے لیے کرنا ہے، جو دنیا کے لیے کرنا ہے اس سے بھی آخرت نکال لینی ہے. یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کو تقویٰ میں اثر آ جائے. تقویٰ کوئی چھوٹی سی دولت نہیں ہے. یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقوی اس چیز کا نام ہے بالاختصار کہ سوچیں اعمال، اپنی سوچیں اور اپنے افکار اور اپنے اعمال سب کے سب بندے کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے روکے، اللہ کی نافرمانی سے روکے، جس کے افکار بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے روکتے ہیں، جس کے اعمال بھی اس کو اللہ کی نافرمانی سے روکتے ہیں، وہ سمجھے کہ اب میں تقوی کی منزل کے قریب آ گیا ہوں. جس کے سارے جذبات اس کو اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑاتے ہیں، وہ سمجھے کہ میں برباد ہو گیا ہوں. اور یہ ساری عبادتیں بندے کو تقوی تک پہنچاتی ہیں. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، تم پہ روزے رکھنے کا حکم فرض کر دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان پہ تھا جو تم سے پہلے ہو گزرے. لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اپنی سوچیں اور اپنے دل اپنے دماغ کو بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ہٹا لو، اپنے وجود کو بھی اللہ کی نافرمانی سے ہٹا لو. ابھی جیسا کہ آپ نے سنا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. نماز قائم کیا کرو صبح بھی، شام کو، رات کو بھی، اس لیے کہ نماز نیکیوں میں سے ہے اور نیکیاں برائیوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہیں. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. امام الانبیاء نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اکیلے ہو تو بھی اللہ سے ڈرا کرو، جماعت میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرا کرو، گھر میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرا کرو، باہر ہو تو بھی اللہ سے ڈرا کرو. وہی آدمی جو گھر میں جا کے خوش خلق ہو جاتا ہے، باہر جا کے بد اخلاق کیوں ہو جاتا ہے؟ وہی جو ہر جگہ لوگوں سے ہنس ہنس کے ملتا ہے، گھر جا کے اس کے اخلاق کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی نظر میں اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہے، کوئی اور مقصد ہے. جس کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پر ہو، اللہ رب العزت کی خوشنودی پر ہو، اللہ کی رضا پر ہو، وہ ہر مقام پر ایک ہی طرح کا رہتا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو. بات میں سیئات اور حسنات، دوسری نصیحت کیا ہے؟ کہ برائی ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی لگا دیا کرو، تم ہوا وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے. وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ کیا کرو. یہ تقویٰ ہے جو انسان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے. نماز کا بھی یہی مقصد، حج کا بھی یہی مقصد، روزے کا بھی یہی مقصد، زکوٰۃ کا بھی یہی مقصد. بندے کو سوچ آئے، بندے کو سمجھ آئے کہ میں گنہگار ہوں، گنہگاری کا اعتراف کرے گا تو نیکی کرے گا، اللہ رب العزت سے معافی مانگے گا. اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میں بہت آگے نکل گیا ہوں تو کیا معافی مانگے گا، کیا توبہ کرے گا. فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم. ایک جماعت اور ہے، ایک گروہ اور ہے جو اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نیکیاں بھی کی ہوئی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہو جاتی ہیں. عسى الله ان يتوب عليهم، ان کی توبہ، ان کے اعتراف کی وجہ سے امکان ہے کہ اللہ رب العزت ان کو معاف کر دے. جو مانتے ہی نہیں ہیں وہ معافی کیسے مانگیں گے؟ جو معافی نہیں مانگیں گے، قل ما یدعو بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تم اللہ کی پرواہ نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، اس کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہے. سو میرے بھائیو، روزے سے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے، نماز سے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے، حج سے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے، زکوٰۃ سے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے، ہر شے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. جس کو تقویٰ میسر آ جائے اس کو سب کچھ میسر آ جاتا ہے. اسی لیے امام الانبیاء کا فرمان ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرۃ. فقال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. امام الانبیاء نے فرمایا آدم کے بیٹے کے سارے اعمال دگنے تگنے کیے جاتے ہیں، کسی کو بھی اس کے عمل کا برابر بدلہ نہیں ملتا، کم از کم ایک کے بدلے میں 10 ضرور ملتی، ایک نیکی کے بدلے میں 10 کا ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، الی سبع مئات ضعف، اور یہ ثواب بڑھتا ہی جاتا ہے، حسن نیت کے مطابق، توجہ کے مطابق، مقصد پر نظر کے مطابق یہ ثواب بڑھتا جاتا ہے، کبھی 1 کے 21 ہو جاتے ہیں، کبھی 27 ہو جاتے ہیں، کبھی 100 ہو جاتے ہیں، اور کبھی 700 ہو جاتے ہیں، اور کبھی اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور کبھی ایک نماز کی اللہ رب العزت بیت اللہ کے اندر حسن نیت سے ایک نماز پڑھ لی جائے تو اللہ رب العزت ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے ہمیں لالچ کم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ صرف بتایا نہیں ہے، کر کے بھی دکھایا ہے، کر کے بھی دکھایا ہے، بتایا ہے کہ تم ایک دانہ زمین میں دباتے ہو، میں اس میں سے تمہاری آنکھوں کے سامنے 100, 100, 700 دانہ اگا کے دکھا دیتا ہوں، اس لیے مجھے 1 کا 700 بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہو، فرمایا اس کی مثال یہ ہے، ایک شخص تمہاری آنکھوں کے سامنے زمین کے اندر ایک دانہ دباتا ہے، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر ایک سٹا ہوتا ہے، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، یہ تو اللہ نے چھوٹی سی مثال دی ہے، ورنہ اللہ کے پاس اور بڑی مثالیں ہیں۔ بیر کو دیکھ لو، کھجور کو دیکھ لو، کسی اور شے کو دیکھ لو، کروڑوں نکلتے ہیں، ایک سے کروڑوں نکلتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ رب العزت نے، تم جو کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کر کے جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہو، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اسے پال پال کے اللہ بہت بڑا کرتا ہے۔ علاج آسن کثیرت، اور ساتھ ہی فرمایا الصوم، یہ تو حساب کتاب کی باتیں ہیں، فرمایا کچھ اعمال ایسے ہیں جو میرا بندہ صرف میرے لیے کرتا ہے، وہ حساب کتاب سے بالا ہے، اس کا اجر میں ہی دوں گا، میں ہی جانتا ہوں میں نے اسے کیا دینا ہے، روزہ بھی ان اعمال میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ خالصتا میرے لیے ہے، میں ہی جانتا ہوں کہ بندہ اس پر کتنے عذاب کا، کتنے ثواب کا مستحق ہے، کتنے اجر کا مستحق ہے، کتنی رحمت کا مستحق ہے، اللہ رب العزت کے کتنے بڑے انعام کا مستحق ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا، ساتھ ہی تقوی کی تعلیم بھی دی، فَإِذَا كَانَ الصَّوْمُ جُنَّةً، فرمایا روزہ دار ہے، روزہ دار نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، روزے سے تقوی نہیں نکلتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تقوی کس طریقے کا ہے؟ فرمایا اِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو، فَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَرْفُثْ، کوئی فضول بات نہ کرے، کوئی جنسی گفتگو نہ کرے، کسی کے ساتھ بد مزگی نہ کرے، بےہودگی نہ کرے، کہاں تک جائے، کتنا صبر کرے، کس حد تک اپنے آپ کو سنبھالے، انصاف بہو احد قاتلہ، اگر اس سے کوئی لڑنے کی کوشش کرے، اسے گالی گلوچ کی کوشش کرے، اسے برا بھلا کہنے کی کوشش کرے، جواب دینے کی بجائے کہے ان امرؤن صائم، او بندے میں جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ یہ امام الانبیاء کی نصیحت مان لی جائے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت مان لی جائے تو سارے معاملے حل ہو جائیں، سارے معاملے صاف ہو جائیں، سارے کے سارے معاملے صاف ہو جائیں۔ کہ بندہ آج یہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کل یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں تقوی کی حالت میں ہوں، پرسوں کہے گا میں تو احسان کی حالت میں ہوں، چوتھ کہے گا میں تو ایمان کی حالت میں ہوں۔ نہ ایمان تمہیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ احسان اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ تقوی بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی اسلام بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، جو برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں ان کے لیے انجام ہے، آخرت کا انجام بہترین انجام لوگوں کے لیے ہے، جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ روزہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا جز ہے، ایمان کا جز ہے، تقوی کا ایک جز ہے۔ جب یہ روزہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ گالی دینے والے کو گالی کی بجائے بندہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، تو کل کا کیا عالم ہوگا، ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایمان بندے کو کیوں نہیں مجبور کرتا کہ بندے میں تجھے گالی کے جواب میں گالی نہیں دے سکتا، میں تیری برائی کے جواب میں برائی نہیں کر سکتا، تو جان تیرا پروردگار جانے۔ او اگر تم بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو اللہ کے ذریعے لو، اللہ کے لیے ہوئے بدلے کتنے زبردست بدلے ہیں۔ اللہ کم الحاکمین ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تقویٰ نصیب فرمائے۔ اسی لیے وہاں امام الانبیاء نے کچھ اور بھی فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. لوگوں، جو شخص برائی نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، سوچے نہیں خراب چھوڑتا، اور اس کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھوکا رہے پیاسا رہے، اس لیے کہ وہ تمہیں بھوکا رکھ کے کیا کرنا چاہتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے. لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کے پاس تو تمہارے پاس جو تقویٰ ہے یہ پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری تقویوں کو دیکھتا ہے. سو میرے بھائیوں، تمام عبادات سے بالا تر مقاصد، اعلیٰ تر مقاصد، وہ مقاصد جن کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکے، اللہ کے قریب ہو سکے، اور تقویٰ، وہ تقویٰ جو انسان کو انسان بنا کے رکھ دیتا ہے، جو انسان کے اعمال کو محفوظ رکھتا ہے، جو انسان کے اعمال کو دنیا کے اندر کیش کرانے کے جذبے کو دباتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت سے اجر لینے کی طرف ہدایت کرتا ہے. میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں اور آج پھر تاکید سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، عبادت کرنا آسان ہے، عبادت کرنا آسان ہے، لیکن اپنے ایمان کو قابو میں رکھنا، ایمان کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے. ہاتھ پاؤں پر کنٹرول آسان ہے، وجود پر کنٹرول آسان ہے، دل کے جذبات پر کنٹرول بڑا مشکل ہے. اور روزہ ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کی مشق کرواتا ہے، اس کی تربیت دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی خاص اور خاص مدد بھی حاصل ہوتی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. شیطانوں کی کئی قسمیں ہیں، ایک وہ بھی شیطان ہے سب سے خطرناک شیطان، یجری کمجر دم، انسان کے وجود کے اندر ایسے جاری و ساری رہتا ہے جیسے خون چلتا ہے. میں کہتا ہوں سارے چھوڑ دیے جائیں، صرف اسی شیطان کو قابو کر لیا جائے، اسی کو باندھ دیا جائے جو انسان کے خون کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں. انسان تو انسان بن جائے، انسان تو سیدھا ہو جائے، انسان کا دل کنٹرول میں آ جائے، انسان کی سوچیں سیدھی ہو جائیں، انسان کا دماغ سیدھا ہو جائے. جس کا دل اور دماغ اللہ کے سپرد ہو گیا، اس کا وجود تو یقیناً اللہ کے سپرد ہو جائے گا. نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، زکات دینا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، لیکن ان عبادات کے مقاصد حاصل کرنا بہت مشکل ہے. ان عبادات میں سے ہر عبادت میں توجہ کو اللہ کی طرف کرنا، ایمان کو خالص کرنا، تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ محض اللہ کے لیے کرنا، کسی اور کا اس میں حصہ نہ ڈالنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے ہر وقت اللہ کے دربار میں اعتراف تو یہی کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ جو کچھ زبان سے ہو سکے وہ بھی تیرے لیے ہے، جو ہاتھ پاؤں سے ہو سکے وہ بھی تیرے لیے ہے، جو جیب سے ہو سکے وہ بھی تیرے لیے ہے، لیکن ہمارے اعمال اس کے الٹ چل رہے ہیں. میرے بھائیو، اپنے دلوں کو ٹٹول لیجئے، اپنے دماغوں کو ٹٹول لیجئے، اپنی سوچوں کا جائزہ لیجئے، اپنے عقیدوں کا خیال کیجئے. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ میں موحد ہوں، لیکن اعمال کرتے ہوئے، اعمال کیش کرواتے ہوئے، اعمال کے نتیجے نکالتے ہوئے، اعمال سے فائدے حاصل کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اللہ سے لے رہے ہیں کہ بندوں سے لے رہے ہیں، اللہ کے لیے کیا ہے کہ بندوں کے لیے کیا ہے. اس لیے فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے تم بے روزے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا سکو، داخلی برائیوں سے بھی بچا سکو، خارجی برائیوں سے بھی بچا سکو، زبان کی برائیوں سے بھی اپنے کو بچاؤ، آنکھوں کی برائیوں سے بھی بچاؤ، کانوں کی برائیوں سے بھی بچاؤ، اپنی تعریفیں سن کے خوش ہونا، سمجھنا کہ عمل اللہ کے لیے کیا ہے، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے، لالچ رکھنا کہ دنیا سے کچھ ملے گا، سمجھنا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا، زبان سے کہتے پھرنا کہ میں نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا، اور بتانا یہ کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کو بتا، بندے کو کیوں بتاتا ہے، جس کو بتائے گا اس سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. سو میرے بھائیو، اپنے عمل بچا لیجئے، اپنی عبادتیں محفوظ کر لیجئے، اپنے ایمانوں کو محفوظ کر لیجئے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے ان کا دکھلاوا نہ کیجیے, کسی کے کسی سین کے بدلے میں کچھ نہ مانگیے, تب جا کے اللہ رب العزت کے دربار سے ملے گا. اگر دنیا سے لینے کی کوشش کی تو سمجھ لیجیے کہ سونا دے کے کوڑیاں لے رہے ہیں, اگر اللہ سے لینے کی کوشش کی تو سمجھنا کہ کوڑیاں دے کے سونا لے رہے ہیں. فما توفیق الا باللہ علیہ توکل تو الیہ انیب.
الحمد للہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ کما یحب ربنا و یرضا. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك منيبين بها قابليها وأتممها علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعزنا ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم أعزنا ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وزدنا ولا تنقص علينا. اللهم إنا نشكو إليك زوف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين. يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك, لا ملجأ منك ولا منجأ إلا إليك, نحن بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت, ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.